Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں. سورۃ النساء ہم نے کل اس کا مطالعہ شروع کیا. یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کے چار حصوں میں پہلا حصہ ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے, جو ابتدائی 43 آیات پر مشتمل ہے, جس میں شرعی ہدایات, شرعی احکامات کا بیان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس میں امت مسلمہ کو تین اہداف ہیں, ہر ایک کی جان, ہر ایک کی مال اور عزت کا جو تحفظ ہے. یہ وہ تین اہداف ہیں کہ جس کے ذیل میں احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو رکو نمبر 5 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہود اور مشرکین ہیں ان کی جو بری رسومات کہ جس میں وہ مبتلا تھے اور اس کے ذریعے سے حق سے فرار اختیار وہ کر رہے تھے, اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں بطور عبرت. اسی طرح سے حفاظت مال اور حفاظت جان کے لیے تعلیمات ہیں کہ جو دی جا رہی ہیں. پچھلے رکوع میں ہم نے جو وراثت کے احکامات ہیں اس کو سمجھا تھا, کچھ شرعی احکامات کا تذکرہ آیا تھا. ان شرعی احکامات کی حکمت کیا ہے وہ آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے اپنے جو بھی احکامات ہیں اس کو بیان کر دے, اس کو واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تم سے پہلے جو بھی لوگ گزرے ہیں ان کے طور طریقوں کی تمہیں ہدایت دے, یعنی جو برے اور اچھے لوگ دونوں طرح کی ان کے داستان اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں تمہارے سامنے رکھی ہے کہ تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کر سکو, اور جو بھی اہل ایمان کی جو مطلوب روش ہے وہ جو بھی خاصیتیں ہیں وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں. تو فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے اور تمہاری توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے, تمہاری طرف متوجہ ہو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, خواہشات نفس کہ وہ تابع ہوتے ہیں, تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما, وہ تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ. یعنی یہ خواہشات نفس کے جو بھی پجاری ہیں یہ بے راہ روی کا راستہ اختیار کر کے ہم جس پرستی اور بے پردگی کے ذریعے سے یہ تمہیں بھی رائے ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا جا رہا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم, اور جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکے کرے, یعنی بیجا رسومات کے جو بھی تمار وہ تم نے اپنے گردنوں میں ڈال لیے ہیں شریعت کے ذریعے سے, شریعت پر عمل کے ذریعے سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بوجھ تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ بات اگر ہم نوٹ کریں نا, اپنا تجزیہ کریں, ہمارے معاشرے میں اس وقت جو شادی بیاہ کی رسومات چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا اس میں زیادہ برکت ہوگی, اور دیگر بڑی اہم تعلیمات ہیں کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ برکت حاصل کرو کم سے کم خرچ کر کے، لیکن ہمیں برکتیں نہیں چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ دھوم دھڑکا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بے برکتی بھی پھر خوشی اور غمی کے موقع پر ہماری رسومات سے وہ اٹھ گئی، اور کس طرح سے خرافات کا معاملہ، بیجا رسومات، غیر اسلامی رسومات کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کوئی دین اسلام سے نہیں ہے، ہندوانہ رسومات ہیں کہ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، ان سے جنگ کے جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ انہی کی رسومات کو ہم نے لیا، اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر تو یہ ساری چیزیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ مہندی کی صورت میں ہو، مائیوں کی صورت میں ہو، اور یہ غیر اسلامی رسومات کا جو تمار ہے وہ الاسٹک کی طرح کھنچتا چلا جا رہا ہے، وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ سے پھر ہو یہ رہا ہے کہ نکاح وہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا، زنا جو ہے وہ آسان ہو گیا. یعنی زنا کے جو بھی اڈے ہیں، بے حیائی کے اڈے، وہ تو اب باہر کسی سینما گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کیبج ڈش اینٹینے کے ذریعے سے وہ گھروں میں وہ غلاظت ہے کہ جو کہ پہنچ چکی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب زنا کے راستے کھول دیے گئے. لازم بات ہے جب جائز راستے پر آپ قدغنے لگائیں گے تو لہٰذا پھر وہ جو ایک جنسی جذبے کی تسکین اور وہ پوٹنٹ جذبہ جو اللہ نے اندر رکھا ہے، وہ تو پھر اگر جائز راستہ نہیں ملے گا تو وہ غلط راستوں پر جب وہ جائے گا، بے راروی کے راستے پر جائے گا. اور یہ چاہتے یہی ہیں کہ جو کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ تم بھی اس یعنی غلط راستے پر اور ہم جس پرستی پر، بے راہ روی پر جب وہ پڑ جاؤ، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شریعت کے احکامات پر عمل کرو کہ جو کہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. وہ خلق الانسان ضعیفہ، اور انسان کمزور ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہے، وہ جلد بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلط راستے پر شیطان کے حملوں میں آ کے وہ بہک جاتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے داروں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو آپس میں مال نہ کھاؤ ناحق طریقے پر، باطل طریقے پر. لہٰذا یہ جو حرام مال ہے کھانا اپنے پیٹوں میں بھرنا، واقعی ہے کہ اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی ہے. مسند احمد کی ایک روایت، بلکہ مسلم کی روایت، اب ایک دفعہ بازار میں تھے اور ایک شخص کا غلہ تھا کہ جو کہ رکھا ہوا تھا، وہ اس کو بیچ رہا تھا. لہٰذا آپ نے اس غلے کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا تو وہ پورا نمی تھی اس کے اندر. اس نے جو ہے وہ خشک جو بھی غلہ تھا وہ اوپر سجایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندر جو ہے وہ نمی تھی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں. لہٰذا آج یہ کس طرح سے دھوکہ دہی اور ناحق لوگوں کے مال کھانا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ مال اینٹھنا اور بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھانا، یہ تو حرام کام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرام کی جو ہلاکت خیزی ہے اس کو ذرا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا لباس پہنا ہوا ہے، 9 درہم اس میں سے حلال کے ہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم سے چمٹا رہے گا اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی. آپ اندازہ کر رہے ہیں 90% حلال ہے، صرف 10% ہے کہ جو کہ حرام کا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قبول نہیں فرماتا. یہ حساسیت ہے حرام کے حوالے سے. تو اے ایمان والوں، تم ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر، باطل طریقے پر نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ جائز ہے، یعنی جو بھی تم مضاربت کے ذریعے سے یا مشارکہ کے ذریعے سے جو بھی جائز فکرے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جس میں تم آپس کی رضامندی ہو وہ بالکل جائز ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض کہتے ہیں اس آیت کو بیس بنا کر کہ پھر تو جوا بھی جو ہے وہ جائز ہے، وہ تو آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے. ہرگز جوا جائز نہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپس کی رضامندی نہیں ہوتی، کوئی بھی لوز نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ یعنی سراسر جو ہے وہ یہ حرام وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جوا بھی اور سود کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی جو بھی خوشی سے کوئی تجارت ہو. فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو. بڑا وسیع یہ مفہوم ہے اس کا، یعنی حرمت جان کا ذکر ہے، حرمت مال کے بعد، حرمت عزت کے بعد، اب حرمت جان کا ذکر. اور فرمایا جا رہا ہے، اسلوب یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اب اس کے 3 مفہوم ہیں کہ جو مفسرین نے بیان کیے. ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ کیا کہ اپنی جان کو قتل کرنا سے مراد یہ ہے کہ اس میں معاشی قتل بھی مراد ہے. یعنی سودی نظام کے ذریعے سے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے اصل میں ہوتا کیا ہے, یعنی اس کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کو بالکل مردہ کر دیتا ہے معاشی لحاظ سے بھی. یعنی پورا اکنامک سسٹم کی جڑوں کو یہ تیشہ چلانے والی یہ سودی نظام, اس اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ معاشی قتل بھی ہے جو کہ اس سے مراد ہے. اسی طرح سے جسمانی قتل بھی ہے, یعنی جو بھی انسانیت ہے یہ مل جل کر رہنے والا حیوان اس کو کہا جاتا ہے. آپس میں اگر انسانی معاشروں میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے, ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے, تو لہٰذا اس کے اثرات تو ہم نے کراچی والوں نے جو ہے وہ بھگتے ہیں نا. کس طرح سے ایک نفسی یعنی افراتفری کی کیفیت اور یہ کہ ایک انارکی ہے, انتشار ہے کہ جو معاشرے میں برپا ہوتا ہے. تو معاشی قتل بھی مراد ہے, جسمانی قتل بھی مراد ہے کہ اپنوں کو قتل مت کرو. اور اس سے مراد جس طرح سے ابھی بات پہلے آئی ہے کہ ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ حرام مال کھا کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے دوچار مت کرو. تو ولا تقتلوا انفسکم, اپنوں یعنی اپنی جانوں کو ہلاکت پہ مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما, اور بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما, اور جو شخص یہ سرکشی اور ظلم کے ساتھ یہ حرکت کرے گا, فسوف نسلیہ نارا, تو پس ہم قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلک اللہ یسیرا, اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. بڑی رحمت اور برکت والی آیت ہے آگے, آیت نمبر 31, جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن, کہ دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے, کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں. یعنی حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو اس سے اس کے اعضاء سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جس طرح سے ایک درخت کے ہلانے سے سوکھے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں, اس طرح وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی یعنی قادر ہے کہ وہ بندے کے گناہ جو بھی ہے وہ معاف فرما دے. اللہ تعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم بڑے گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں سے ویسے ہی درگزر فرما دیتا. لہٰذا یہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ توبہ کے حوالے سے, گناہوں کے حوالے سے یہ اصول ذہن میں رکھیں. جو صغیرہ گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. لیکن کبیرہ گناہ کے حوالے سے یہ اصول ہے شریعت کا کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے کہ جن سے روکا گیا, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور ہم پھر تمہیں عزت کے مقام میں داخل فرمائیں گے. اب اصل میں میرا اور آپ کا مسئلہ یہ معاشرے کا کہ بالکل ڈس بیلنس ہوا ہوا ہے. یعنی ہم چھوٹے چھوٹے جو بھی غلط کاریاں ہیں اور گناہ ہیں اس پر بہت فوکس کرتے ہیں, اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل نگل رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہوتی. چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سرٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ چھوٹے گناہ جتنا چاہے مرضی وہ کرتے رہو. یعنی روایت میں آتا ہے کہ چھوٹے گناہ کی عادت انسان کو پڑ جائے, لہٰذا یہ پھر بڑے گناہ کی طرف انسان کو لے کے چلے جاتی. چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. لیکن فوکس کیا ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ بڑے گناہوں کو فوکس میں رکھو, ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سود کا لین دین جو ہے یہ کبائر گناہ میں ہے. اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ اعلان جنگ کے مترادف ہے. یہ غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. یہ زنا کسی بھی درجے میں, اللہ تعالیٰ اس زنا کی ہر قسم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, یہ کبائر گناہ میں جو ہے وہ شامل ہے. یہ جھوٹ کبائر گناہ میں شامل ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ کبائر گناہ میں جو ہے وہ شامل ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بڑے گناہوں سے بچو کہ جس نے تمہیں روکا گیا, ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. وہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ جو ڈس بیلنس ہمارے معاشرے میں ہے, ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ آیا ایک بزرگ کے پاس, اور وہ ظالم بادشاہ تھا. کئی لوگوں معصوم لوگوں کی جانوں کا جو خون تھا نا وہ اس کی گردن پر تھا. تو لہٰذا وہ ایک مسئلہ لے کر آیا بزرگ کے پاس کہ بھئی میرے کپڑے پر مچھر کا خون لگ گیا ہے, تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ لہٰذا اس درویش نے کہا کہ بھئی تمہاری گردن پر اتنے معصوم لوگوں کی جانوں کا خون ہے, اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں, اور تم مچھر کا ایک خون لے کر جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے آ گئے. تو اصل میں میرے اور آپ کے ساتھ اس معاشرے میں مسئلہ یہ ہے، بڑے بڑے گناہ، سود خوری چل رہی ہے، حرام خوری چل رہی ہے، رشوت سے جو ہے وہ بینک بیلنس بڑھایا جا رہا ہے، اور بس یہ ہے کہ نیکی کا وہ محدود تصور جو ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177 کی روشنی میں پڑھ کر آئے کہ بھئی وہ سال میں ایک دفعہ حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، عمرے جو ہے وہ چل رہے ہیں ہر سال، اور بس سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ سارے کالے گورکھ دھندوں پر اب ہمارے پردہ پڑ گئے. اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے پورے تصورات. اللہ تعالی ہمیں اس تصور سے نکالے. فوکس یہ ہے، بیلنس یہ کرنا ہے کہ کبائر گناہ سے بچنا ہے، اللہ تعالی چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دے گا اور تمہیں عزت کے مقام میں ہم داخل کریں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اور دیکھو آرزو مت کرو اس کی کہ جو بڑائی اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے. ابھی اصل میں ایک کڑوی گولی ہے کہ جو کہ آ رہی آگے آیت نمبر 34 میں، خاص طور پر وہ خواتین کی جو مغرب کی انجیکشن ہے کہ جو کہ ان کو لگ گئے، اسی کی پھر تمید یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. یعنی گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے مرد کو قوام بنایا، عورت کو اس کے ماتحت کیا، تو لہٰذا اس کی تمہید میں یہ بات پہلے سے عرض کر دی گئی کہ بھئی اللہ کی طرف سے کسی کو یعنی اوپر کیا جائے گا اور کسی کو اس کے تحت ماتحت جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اسی سے جو ہے وہ نظام چلتا ہے. یعنی آپ خود سوچیں نا دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے. ایک ایم ڈی ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ کچھ ڈائریکٹرز ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ پوری امپلائمنٹ ہے. لہٰذا اب ہر کوئی یہ سوچے کہ مجھے جو ہے وہ ایم ڈی کے درجے پر فائز کیا جائے تو نظام چلے گا. ہر فرم میں آپ کو ایک ایم ڈی نظر آئے گا، اس کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹرز اور دیگر امپلائمنٹ نظر آئے گی، کیونکہ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، احکامات اس کے چلیں گے، نیچے سارے ماتحت ہوں گے، مانا جائے گا تو نظام چلے گا. اب اگر کوئی سب یہ سمجھیں کہ ہم سب جو ہے وہ راجا بن جائیں، رانی بن جائیں، تو پھر تو وہی کیفیت ہوگی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی والی کیفیت ہو جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں نظام چلانا ہے اس کو، تو لہٰذا کسی کو اوپر کرے گا، کسی کو اس کے ماتحت کرے گا، نظام اسی طرح سے چلتا ہے. تو تم آرزو مت کرو اس کی کہ جو بڑائی دے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر. لرجال نصیب مما اکتسبوا، اور مردوں کے لیے اس میں سے ہے کہ جو ان کے اعمال کا جو بھی حصہ ہے اس کا اجر ان کے لیے ہوگا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ کچھ ہوگا اجر کہ جو ان کے اعمال کا جو بھی انہوں نے کمایا. یعنی یہ نیکیوں کا میدان دونوں کے لیے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. مرد بھی جو ہے وہ نیکیاں کر کے عورت سے آگے نکل سکتا ہے، اور عورتیں بھی جو ہے وہ آگے نکل سکتی ہیں. صدیق کا درجہ اگر مردوں میں غیر انبیاء میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ، تو امہ صدیقہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ لقب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یہ صدیقہ کا درجہ ان کو بھی ملا. صدیقہ القبرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس امت کی یہ القابات ان کو بھی ملے. لہٰذا یہ نیکیوں کا میدان دونوں کے لیے جب وہ کھلا ہے، فرمایا واسأل اللہ من فضلہ، اور اللہ سے تو بس اس کا فضل ہے کہ جو کہ مانگا کرو. یعنی تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ تم اتنی محنت کرو تو لازماً اس محنت کا نتیجہ تمہیں ملے گا. نہیں، یہ جو بھی دنیا میں تمہیں مل رہا ہے یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، یہ تمہارا استحقاق نہیں. تو اس سے اس کے فضل کا جو ہے وہ سوال کرو. ان اللہ کانا بکل شئی علیما، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب ہے کہ جو کہ جاننے والا ہے. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے کہ جو چھوڑ مریں والدین اور قرابت دار. یعنی جو وارث نہیں ہیں لیکن تمہارے تعلقات کچھ نہ کچھ ان سے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی وراثت کسی میت کی وہ بعد میں تقسیم ہوگی تو وہ تو ہے اصل جو بھی ورثہ ہیں اور قرابت دار ہیں انہی میں وہ مال جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ قریبی کوئی بھی تعلقات رکھنے والے تمہارے ہیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. اور یہ ہے کہ اگر وصیت کر رہے ہو تو 1/3 میں سے وہ وصیت جو ہے وہ قابل قبول غیر ورثہ کے لیے ہوگی. فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تمہارا کچھ عہد و پیمہ وہ بن چکا ہے ان کو بھی کچھ دے دلا دیا کرو. 1/3 میں سے یہ جائز ہے. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا کچھ حصہ دے دو. ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، اور بے شک ہر چیز پر تو اللہ گواہ ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہ آیت نمبر 34 آ رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت کڑوی گولی ہے، خاص طور پر ان خواتین کے لیے کہ جن کو مغرب کے انجیکشن جو ہے وہ لگ گئے. اور الحمدللہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے کسی کو اوپر کیا ہے کسی کو نیچے کیا ہے، تو لہٰذا یہ احکامات کسی قدر بھی گرانی گزرتے ہماری ان خواتین پر کہ جو واقعتاً فرما برداری کی روی اختیار کرنے والی ہیں، قرآن و سنت کے احکامات کے تابع دار ہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہوا کہ مغرب نے ایک انجیکشن لگایا ہماری خواتین کو کہ بھئی یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ انہوں نے تم پر بڑی ذاتی کی ہے اور تمہیں گھروں میں جو ہے وہ بالکل قید کر دیا، اور اصل میں تو مرد اور زن بالکل ہر لحاظ سے برابر. یہ مغرب کا فلسفہ ہے، ہم قطعاً اس سے ایگری نہیں کرتے کہ مرد اور زن ہر لحاظ سے برابر ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. یہ مغرب کا جو ہے وہ فلسفہ ہے. لہٰذا مغرب نے جب یہ فلسفہ گھڑا کہ مرد اور زن ہر لحاظ سے برابر ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب اس فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے عورت کو بھی نکالا، جیسے مرد نکلے گا صبح، اور یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کرے گا تو عورت بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہر لحاظ سے کیونکہ برابر ہے وہ بھی نکلے گی. اب یہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذاتی ہے عورت کے ساتھ یہ جو مغرب نے کی، اور اس کے یعنی آنکھوں پر پٹی باندھی، کہ وہ عورت کے جس کو اولاد کی ذمہ داری دی گئی اتنی تکلیفیں وہ جھیلتی. آپ اندازہ کریں وہ تکلیفیں مردوں کو تو چھو کے بھی نہیں گزرتی، یعنی پیدائش سے پہلے رحم مادر میں بچے کی جو بھی تکلیفیں ہیں وہ کون برداشت کر رہا ہے؟ مرد برداشت کرتا ہے، عورتیں برداشت کرتی. پھر وضع عمل کے دوران جو ہے وہ تکلیف کون برداشت کرتا ہے؟ وہ عورتیں برداشت کرتی. پھر وضع عمل کے بعد رات کو 3 بجے بچہ بلک رہا ہے بھوک سے، کون سینے سے لگاتا ہے؟ وہ عورت ہے کہ جو کہ لگاتی. اب اتنی تکلیفیں جھیل کر عورت سے یہ کہا جائے کہ نہیں صبح صبح تمہیں بھی مرد کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی ڈھوٹ ڈھنگروں کی طرح لگنا اور معاشی ایکٹیویٹی تمہیں بھی کرنی کیونکہ تم بالکل برابر ہو مرد کے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ذاتی ہے. اب لازم بات ہے کہ جب یہ فلسفہ آگے بڑھا مغرب میں، لہٰذا یہ ہے کہ اب عورت باہر نکلی، جو چراغ خانہ تھی اسے شمع محفل بنایا، اور یہ ہے کہ جو یہ جو متضاد جنس ہیں اس میں اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی. لہٰذا اب عورت باہر نکلی تو اب مغرب نے یہ کیا کہ اسے تو خوب نمایاں کیا، کم سے کم کپڑوں پر اس کو لے کر آیا، اور خود مرد حضرات جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ٹائی باندھ کر اور یعنی سب باندھ کر جو وہ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، عورت کو بالکل برہنہ کر دیا. اور اب اندازہ کیجئے کیا یہ تکریم ہے، کیا یہ کوئی عزت ہے کہ جو مغرب نے عورت کو دی کہ جس کی اندھی تقلید میں آج ہماری خواتین بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید میں اور یعنی فلسفے گھڑتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ذاتی ہو گئی. تو بھائی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے عورت کے ساتھ کہ اسے مارکیٹ کا کھلونا بنا دیا گیا. ہر اشتہار میں آپ دیکھیں عورت ہے، ریزر کا اشتہار ہے، جلیٹ کا اشتہار ہے، اس میں عورت کو جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے. کوئی منطق بنتی ہے اس کی؟ یعنی ایئر ہوسٹس ہیں تو وہ خواتین ہیں دل لبھانے کے لیے مسافروں کے، عورتوں کو جو ہے وہ آگے کیا جا رہا ہے. میل نرسز نہیں ہو سکتی ہاسپٹلس میں، میل سر یعنی جو بھی ایئر ہوسٹس مرد نہیں ہو سکتے، مرد یہ کھانا پیش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اچھا پھر یہ مزاج ہمارے بھی بنے نا، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم اپنے فرمز میں جو بھی کاروباری حضرات ہیں جن کے کاروبار ہیں، فرمز ہیں، اونرز ہیں، تو لہٰذا سیکرٹری لگایا ہوا ہے کس کو لگایا ہوا ہے، اور ریسپشنسٹ بنا کے خاتون کو جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اٹریکشن اور دل کو لبھانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز ہیں کہ جو کہ آئیں. یہ ہے اصل میں ہمارا فلسفہ مغرب کے اندھی تقلید میں، عورت کو بالکل مارکیٹ کا کھلونا بنا دیا. اب لازم بات ہے کہ مغرب میں جب عورت نکلی تو اب بچے تو نہ ہو تو بہتر ہے، وہ نکاح کا پورا سسٹم یہ تو ہلاکت خیزی ہے مغرب کے لیے. لہٰذا وہ نکاح فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر مغرب میں. آپ جا کے دیکھیں وہاں لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، ہم ساتھ تو ہیں لیکن شادی شدہ نہیں. اور یہ فلسفہ معذرت کے ساتھ کیا آج ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آ نہیں چکا؟ یہ نور مقدم کیس جو اسلام آباد میں ہوا سب کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ تھا یہ؟ یہ وہی مغرب کی اندھی تقلید، وی آر لیونگ ٹوگیدر، شادی شدہ نہیں ہے، ساتھ رہ رہے ہیں بڑے عرصے سے. اور پھر اس کا کلائمیکس کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا بھیانک کہ یعنی آبرو ریزی کر کے عزت لوٹ کر اس کی گردن کو بالکل الگ کر کے پھینک دیا ہے بدبخت نے. یعنی یہ انجام ہے کہ جو کہ اس مغرب کی اندھی تقلید کا. لہٰذا یہ ہے کہ اب بچے یا تو ہو ہی نہ، وہ زیادہ بہتر ہے. بچے اگر ہو جائیں تو بچے دو ہی اچھے. یہ فلسفہ کدھر سے آیا؟ فیملی پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ کینسر آیا نا، بچے دو اچھے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت کی تعداد پر روز قیامت فخر کروں گا، کثرت تعداد پر، اور ہم بچوں کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پر بچے اگر ہو بھی جائیں کم سے کم، تو لہٰذا اب وہ بچے ماں کی گود میں نہیں پل رہے، وہ کدھر پڑھ رہے ہیں؟ مغرب میں، وہ ڈے کیئر میں پڑھ رہے ہیں. اور والدین کا کیا ہے معاملہ؟ وہ پک اینڈ ڈراپ سروس بنے میں، بس صبح مرد کو بھی نکلنا ہے، عورت کو بھی نکلنا ہے، بچوں کو پک کیا گیا، ڈے کیئر میں ڈال دیا گیا، تھرڈ پرسنز کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب والدین واپس آ رہے ہیں تو پک کر کے پھر گھر پر لے آئے. یہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہے کہ جو کہ والدین کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر بچوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جب وہ تھرڈ پرسنز میں پلے ہیں ہاتھوں میں، والدین کی تو صحبت ملی نہیں، ان کو حرارت ملی نہیں، تو جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو والدین کو کہاں پھینکاتے ہیں؟ مغرب میں، اولڈ ہاؤسز میں پھینکاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کوئی خلا کی بات تو نہیں کر رہا. اور یہ اولڈ ہاؤسز کیا آج ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں کھل گئے؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں اور آدھا گھنٹہ وہاں پر ذرا آپ بات چیت کریں، جو بھی وہاں بزرگ حضرات و خواتین موجود ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں آنسو لے کے وہاں سے لوٹیں. اتنی عبرت ناک مثالیں کس طرح سے بہانوں بہانوں سے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں پھینک کر جو ہے وہ نوجوان بچے گئے، پالنا مشکل ہو گیا. یعنی جو اپنا پیٹ کاٹ کر جنہوں نے روٹیاں کھلائیں والدین نے، آج ہماری دو وقت کی ان کی روٹی مشکل ہو رہی. یہ ہے وہ مغرب کی اندھی تقلید. عورت جو ہے اس کی تکریم تو اصل میں دین اسلام نے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ساری تم نکلو باہر اور تم کما کے لا کے ڈور اسٹیپ پر اپنی عورت کے ہاتھ میں وہ پیسہ رکھو. یہ حال کی ذمہ داری یہ مرد کے ذمہ ہے، مستقبل کی ذمہ داری ہماری خواتین کو دی ہے. کتنی بھاری ذمہ داری ہے اب اندازہ کیجیے. یعنی یہ مستقبل کون ہے ہمارے؟ یہ بچے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ بہترین رجال کار فراہم کرنے تھے ہمیں معاشرے کو، ہماری ان خواتین کو، ہماری ماؤں کو. لہٰذا یہ ہے کہ جو کہ آج ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے، وہ گودے اڑجڑ گئی ہیں آج. وہ یعنی وہ جو صحبتیں ہیں وہ آج والدین کی، ماؤں کی، وہ نہیں مل رہی. لہٰذا یہ ہے کہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ پچھلے زمانے کی جو مائیں تھیں نا، وہ ان کے گودوں میں بچے پلتے تھے، وہ دودھ پلاتے پلاتے وہ جہاد اور وہ قربانی اور جفا کشی وہ اندر انہیل کر دیتے تھے. تو لہٰذا وہ قوم بھی آپ دیکھیں کس طرح سے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرتی بھی نظر آتی. آج مائیں ہماری، آج کی جو مائیں، وہ بھی دودھ پلا رہی ہیں، لیکن پتہ ہے وہ دودھ کیوں پلاتی ہیں؟ اس لیے کہ بچے سو جائیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پوری قوم سو رہی ہے کہ نہیں سو رہی؟ یہ ہے اس وقت کی صورتحال. تو بھائی یہ جو کڑوی گولی ہے نا، یہ مغرب زدہ جو بھی انجیکشن جن خواتین کو لگے ان کے لیے تو کڑوی گولی، لیکن الحمدللہ کہ جو شریعت کے تابع ہماری خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ رکھے یہی مطلوب ہے، ان کے لیے ہرگز یہ کوئی کڑوی گولی نہیں. یہ تمہیدن بات میں نے چند عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ تلخ کلامی پہ مجھے معاف فرمائے اور ہمارے ذہنوں سے اس کو معاف فرمائے. لیکن بہرحال یہ یعنی درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے عورت پر، اور دو وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، نمبر ایک اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور نمبر دو وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. یعنی ساری اکنامک ایکٹیویٹی کون کرتا ہے؟ مرد کے ذمے ہے. مہر کون دیتا ہے؟ وہ مرد دیتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ اوپر رکھا ہے. اور جیسے میں نے ابتدا عرض کیا، ہر اجتماعی فورم میں کوئی ایک اوپر ہوگا، اس کے تحت ماتحت نیچے دوسرے ہوں گے، جب بھی نظام چلتا ہے. ایک ایم ڈی کے تحت ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں، دو ایم ڈی سے نظام نہیں چلے گا. تو گھر کا فورم بھی اجتماعی فورم ہے. لہٰذا اب اس میں شوہر یا بیوی کسی کو اوپر ہونا تھا، دوسرے کو اس کے ماتحت ہونا تھا. لہٰذا یہ فیصلہ کس نے فرما دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، جو خالق ہے دونوں کا، مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق، اور اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جو کہ رکھ دی ہیں، مجھے کس سے کیا کام لینا ہے، کس کے اندر جفا کشی کا، محنت کا عنصر زیادہ ہے، کس کے اندر کم ہے، کس کے اندر اور دیگر صلاحیتیں. میں عرض کروں کہ خواتین میں بہت دیگر اور دیگر صلاحیتیں موجود ہیں جو مرد میں نہیں. لہٰذا اب مرد یہ سمجھے کہ مجھے ڈیگریڈ کر دیا گیا، میں چھوٹے بچوں کو صحیح طور پر مرد ان کی کیئر نہیں کر سکتا. جب بھی آپ دیکھیں کہ اسکولنگ سسٹم میں جو بھی چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں وہ کس کے سپرد ہوتی ہیں؟ وہ خواتین کے سپرد ہوتی ہے نا. یہ عورت کی ایک صلاحیت ہے، چھوٹے بچوں کی پرورش کا معاملہ وہ اچھی طرح سے کر سکتی ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈیگریڈ کر لیں اپنے آپ کو؟ نہیں. اسی طرح مرد کو قوام بنایا ہے گھر کا صرف نظام چلانے کے اعتبار. ورنہ یہ جو مغرب کا فلسفہ کہ مد و زن ہر لحاظ سے برابر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر لحاظ سے برابر نہیں، ہاں شرف انسانیت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یہ مرد اور زن بالکل برابر ہے. جیسے مرد انسان ہے ویسے عورت بھی انسان ہے. اخلاقی اعتبار سے مرد اوپر جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی، روحانی اعتبار سے بھی دونوں اوپر جا سکتے ہیں، برابر ہے بالکل. گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے لازمی بات ہے کہ اجتماعی فورم ہے، کانفلکٹ ہوگا تو کس کا ڈیسیجن مانا جائے گا؟ لہٰذا وہ مرد کو اوپر کر دیا گیا، عورت کو اس کے تحت کر دیا گیا. مرد کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ جبر اور استبداد کی تمہاری حکومت نہیں ہے گھر میں، لہٰذا وہ ہم پڑھ کر آئے کہ مشورے کے ساتھ گھر کو چلانا ہے. وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے پر تمہیں گھر کا نظام چلانا ہے، یہ نہیں کہ بس ڈنڈے کے زور پر سارے کام تمہیں کرنے. اس سے گھر نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مرد کی قوامیت کی دو وجوہات ہیں کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب دیکھیں یہاں پر دلائل کوئی نہیں ہے کہ مرد کو کیوں قوام بنا ہے. یہ کوئی دلیل تو نہیں واضح ہوتی نا کہ کیونکہ اللہ نے مرد کو قوام بنا دیا. یہ بالکل وہی بات ہے جو ابھی ہم نے سود کے حوالے سے سورہ بقرہ میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دلیل کیا دی تھی کہ بے احل اللہ البیع و حرم ربا، تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو لہٰذا اللہ کو مانتے ہو تو اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. بالکل یہی انداز یہاں پر ہے. تم اللہ کو مانتے ہو، مرد بھی مانے عورت بھی مانے تو پھر دونوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے مرد کو قوام بنا دیا عورت پر، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ایک کو فضیلت دے دی ہے دوسرے پر. دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں. مرد کے اندر جو جفا کشی ہے، محنت کا عنصر زیادہ ہے کہ جو کہ رکھا ہے، اصول ہمیشہ میجورٹی پر بنتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ مرد کے اندر وہ چیزیں ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں. اور وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال ہیں کہ جو کہ خرچ کیے ہیں. فالصالحات قانتات، عورتوں سے جو مطلوب ہیں نیک عورتوں سے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں اور قانتات، تابع فرمان ہیں، یعنی وہ عاجزی اختیار کرنے والی ہیں، وہ اپنے شوہر کے تابع ہیں، اس کے احکامات کو ماننے والی ہیں. اب دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا سمجھایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو جب وہ سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. معبود فقط کون ہے، مسجود فقط کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اگر بالفرض اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس بیوی کی تعریف فرمائی کہ جس کو دیکھ کر شوہر جو ہے وہ خوش ہو جائے. آج تو اللہ معاف کرے کہ یہ بیوٹی پارلر کلچر جو ہے، اس سے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ میک اپ وغیرہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ شوہر کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو دوسروں کے لیے ہو رہے ہیں. بیچارہ شوہر صبح سے لے کر رات کو تھکا ہارا واپس آیا تو بیگم صاحبہ لہسن اور پیاز کے ساتھ مل رہی ہوتی، خاک جو ہے وہ بانڈیج قائم ہوگی. یعنی جو بھی بننا سنورنا ہے یہ تو شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے. وہ آج جو ہے وہ مغرب نے وہ دوسروں کے لیے بننا سنورنا ہے کہ جو، کیونکہ مسئلہ ان کا تھا نا، ہمارا تو نہیں تھا مسئلہ، یہ وہ تو مغرب کا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے اندھی تقلید میں یہ کام کیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس بیوی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر شوہر ہے کہ جو کہ راضی ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے پیچھے اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی جو ہے وہ حفاظت کرے، تو آپ نے ایسی بیویوں کے لیے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو جائے، یہ اختیار ان کو دیا جاتا ہے. اتنی جو ہے وہ مدہ ہے کہ جو ایسی نیک بیویوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ فالصالحات قانتات، اور پس جو نیکوکار ہیں اور اپنے مردوں کی تابع ہیں، فرما بردار ہیں. حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اور ان کے پیٹ پیچھے ادب موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت کے ذریعے. فرمایا کہ یہ ہیں اصل میں کہ جو کہ مطلوب صفات ہیں نیک بیوی کی. البتہ ایکسپشن یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں اگر تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی بدخوئی اور سرکشی کا، یعنی کوئی بیوی ہے کہ جو کہ بدخوئی کا معاملہ کرتی ہے، مزاج بڑے اکھڑ ہیں اور وہ سمجھانے پر نہیں سمجھ رہے، اور یہ کہ سرکشی کا معاملہ بہت زیادہ ہے، تو اب یہ جو تنازعہ میاں بیوی کے درمیان ہے تو شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ آج یہ بھی نظروں سے بالکل اوجھل ہیں. شریعت کچھ اسٹیپس ہے کہ جو کہ شوہر اور بیوی کے تنازع کے وقت وہ ہمیں نصیحت فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کہ بھئی ان اسٹیپس کو جو ہے وہ استعمال کرو، درجہ بدرجہ آگے بڑھو. پہلا اسٹیپ یہ ہے، شوہر اور بیوی کو سمجھایا گیا فائزو ہن کہ پس، اب یہ خاص طور پر مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ شوہر اور بیوی کے تنازع میں زیادہ جو بھی سمجھانے والے نا، زیادہ زور وہ مرد کی طرف ہے کہ جو کہ ڈالتے، کیونکہ اس کے اندر وہ سینس ہے کہ جو کہ سمجھنے کا وہ زیادہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. عورت کے اندر جذبات زیادہ رکھیں، جب بھی اس کو طلاق کا حق نہیں دیا، ورنہ تو ہر گھر میں آپ کو طلاق طلاق کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی. یہ طلاق کا جو رائٹ دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، جذبات میں آ کے وہ زیادہ وہ کام نہیں کرتا، وہ عورت زیادہ اس میں کرتی. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ تم اسے سمجھاؤ، اسے واس کرو. یہ واس کا لفظ ہے، یعنی ایسا تم اسے سمجھاؤ کہ وہ واس دل میں اترتا چلا جائے. اور نمبر دو، اگر وہ واز و نصیحت سے نہ مانے پھر بھی بدخوئی کا معاملہ کرے، تو اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے واہجروہن فی المزاج، تم خواب گاہوں سے اپنی بیویوں کو الگ کر دو، ان کو تنہا کر دو، یہ سزا ہے کہ جو کہ ان کو دو. اس سے بھی کام نہ چلے تو اب تیسرے درجے پر ہے وضربوہن، تم پھر ان سے ان کی سرزنش ہے کہ جو کہ کر سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو. یعنی یہ مارنے کا اختیار ہے کہ جو مرد کو دیا عورت کے حوالے سے، لیکن اب المیہ یہ ہمارے معاشرے کا کہ مارنے کے حوالے سے تفصیلات پتہ نہ ہو تو پھر باتیں بنائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ فوراً ذرا سی کوئی نوک جھونک پر جو ہے وہ مولا بخش ہاتھ میں لے کر اور یہ کہ دھوبی پٹرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہ تو انتہائی ذاتی ہے، یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. بھائی جو بھی شریعت کا حکم ہے اس کے لیے رول ماڈل ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وضرب ہن کے لیے تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے جو بھی تربیتی یافتہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، ان کی طرف. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ وضرب ہن کا مطلب کیا ہے مارنے کا بیوی کو، تو آپ نے مسواک دکھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک دکھائی. اب کہاں وہ مسواک اور کہاں ہمارے ہاتھوں میں جو مولا بخش ہوتا ہے، سمجھ رہے نا مولا بخش، تو مطلب یہ کہ مسواک دکھائی آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہلکی سی سرزنش کر لو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مت مارو، اور ایسی جگہ نہ مارو کہ جس سے، یعنی ایسی مار نہ مارو کہ جس سے زخم ہو جائے. یہ کس کی تلقین ہے؟ اللہ کے رسول کی تلقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو قانونی بات ہے. اللہ کے رسول کی سیرت آپ دیکھیں تو کسی زوجہ پر کبھی آپ نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی اتنی آپ کی ازواج مطہرات، کسی ایک زوجہ کو بھی آپ نے کبھی نہیں مارا. یہ ہے سنت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو ہے وہ کہے جائیں کہ ہم تو بڑے دعوے دار ہیں محبتوں کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت دکھانی ہے تو پھر اس سیرت کے اس مرحلے پر دکھاؤ نا، وہاں پر تمہیں مردانگی نظر نہیں آتی. یعنی مردانگی صرف نظر آتی ہے کہ عورت ذرا سا جو ہے وہ خلاف مزاج کوئی کام کر دے تو مردانگی سامنے آ جاتی ہے، اور عورتوں کی طرح ہم گھروں میں بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہے ہیں وہاں پر مردانگی نظر نہیں آتی. معذرت کے ساتھ یہ اس وقت کی صورت حال میرے اور آپ کی، میں خلا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے نکالے. تو فرمایا یہ تین اسٹیپس ہیں، چوتھا اسٹیپ ابھی آگے مزید آ جائے گا کہ اگر تو تنازع کی یہ صورت ہو تو پہلے واضح نصیحت کرو، نہیں مانے بستر الگ کر دو، نہیں مانے تو ہلکی سی سرزنش کر لو. فین اتانکم، پھر دیکھو اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. ہمارے گھروں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے نیا مسئلہ، تو اس مسئلے کو تو اجاگر کیا جاتا ہے 20 سال پہلے کے گڑے مردے بھی اکھاڑ کر لایا جاتا ہے. تم تو پہلے بھی 10 سال پہلے بھی تمہارا مسئلہ یہی تھا. او بھائی وہ 10 سال پہلے کا مسئلہ جو تم نے دفن کر دیا ہے، 10 سال کے بعد پھر جو ہے وہ تم ایک نئے مسئلے پر اس کو بھی اکھاڑ کر لیا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں وہ مسئلہ حل نہیں کرنا بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے، اس سے تو مسئلے آگے بڑھتے ہیں. کبھی بھی عیبوں پر نگاہ رکھ کے زندگی نہیں بسر ہوتی، 2 دن جینا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیشہ اچھی باتوں پر ہی اور خیر کی باتوں پر، جو اچھائیاں ہیں اس پر دیکھ کر معاملہ آگے بڑھتا ہے. پوری زندگی کا یہ ساتھ ہے کہ جو کہ نبھانا ہے. فرمایا کہ فلا تبو علیہن سبیلا، دیکھو ان پر تم الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، اور بے شک اللہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. وہ انخم شقاق بینہما، اور دیکھو اگر تم ڈرو شوہر اور بیوی کے درمیان زیادہ کشمکش سے کہ یہ ان تین مرحلوں پر بھی آپس کا تنازع ختم نہیں ہو رہا، لہٰذا اب چوتھا حکم یہ دیا جا رہا ہے پیچ اپ کے حوالے سے کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو مقرر کر دو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے. یعنی اب یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ بھئی تنازع حل کرنے کے لیے تینوں سٹیپ ہو گئے پہلے والے، پھر بھی نہیں حل ہو رہا، پیچ اپ نہیں ہو رہی شوہر بیوی کے درمیان، تو اب دو بزرگ ہیں کہ جو کہ کھڑے ہو جائیں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یعنی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں دین اسلام میں جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح گھر کا نظام وہ برقرار رہے، یہ گھر تباہ نہ ہو. کیونکہ یہ گھر تباہ ہوتا ہے تو شوہر بیوی میں چپکلش ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پورا معاشرے کا استحکام وہ بگڑتا ہے. فرمایا کہ وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، این یرید اصلاح، اگر تو وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں، ورنہ تو مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو حکم کھڑے ہوتے ہیں دونوں طرف سے وہ اور آگ جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، اور جو ہے وہ غصہ اس کو جو ہے وہ بھڑکانے والے ہوتے ہیں، وہ پیچ اپ کرانے والے ہوں. یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان کوئی معافقت کی راہ پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور باخبر ہے. اب اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ معاشرتی احکامات کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا وعبد اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے معاشرے کی سطح پر، سوشل سسٹم آف اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اللہ کی کرو گے، عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو. انشاءاللہ ان والدین کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں حسن سلوک، اس کا کلائمیکس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں. وبذل قربا والیتاما، اور قرابت داروں سے بھی حسن سلوک کرو، یتیموں سے بھی. والمساکین، اور جو بھی محتاج ہیں مساکین ہیں. والجار ذی القربا، اور قرابت والے ہمسائے سے بھی تمہارا معاملہ اخلاق کا ہونا چاہیے، حسن سلوک کا. اور فرمایا کہ والجار ذی القربا، قرابت والے ہمسائے سے بھی. والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے سے بھی. یعنی ایک اجنبی ہمسائے سے بھی اخلاق کا معاملہ کرنا ہے حسن اخلاق کا، اور اگر وہ پڑوسی جو ہے وہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ تو پھر ڈبل ہو جاتا ہے معاملہ، قرابت کے اعتبار سے بھی اور پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی. اور فرمایا کہ پڑوسی صرف یہ نہیں ہے کہ جو گھر کے برابر میں تمہارے ہیں، بلکہ وہ صاحب بالجنوب. فرمایا کہ پاس بیٹھنے والے جو یہ ہم مجلس ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ خیال کرو، ان کا بھی تمہیں حق ادا کرنا ہے. یعنی کوئی بھی جس طرح سے ہماری یہ مجلس ہے، آپس میں ہم ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہم مجلس ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آج کیا کیا جائے، ہمارے معاشرے میں بس کا سفر ہے، آپ آس پاس بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب دوسرے کا حق ہے کہ ذات سے تکلیف نہ ہو. اب دوسرا کیا کرتا ہے، ساتھ بیٹھ کے اور سگریٹ نکالتا ہے اور اس کو جلا کے کش پہ کش ہے کہ جو کہ مار کے، اور خود تو سگریٹ پی رہا ہے اور وہ سگریٹ نہیں پی رہا لیکن دھوئیں کے ذریعے سے وہ زہر اس کے اندر بھی جب انہیل کر رہا ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو کہ ہوتی ہیں، ذرا سا کونی لگ جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، اس کی ایسی کی تیسی کا معاملہ ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس صاحب بالجنوب، جو ہم مجلس ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافروں سے بھی. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں یعنی کنیزیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ اترانے والے کو اور بڑائی اختیار کرنے والے کو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون، وہ لوگ کے جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. فرمایا ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اب وہ چھپاتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا. مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، انفاق کرو، صدقہ کرو. لیکن یہ ہے کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، مال کو سینس سینس کر رکھتے ہیں. فرمایا وآعتدنا للکافرین عذاب مہینہ، تو ہم نے پھر ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، وہ لوگ کے جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی جس کا واقعتاً ایمان ہو اللہ پر آخرت پر، کہ مجھے وہاں اللہ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو لہذا ممکن نہیں ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے لوگوں کے لیے مال خرچ کرے. اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ واشنگ مشین کسی بیوہ کو دیتے وقت جب تک فوٹو سیشن نہ ہو, تین چار اخباروں میں تصویریں نہ آ جائیں, جب تک جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی, جب تک وہ صدقہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قبول ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ تو فرما رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اس کے یعنی آخرت پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور جس کا شیطان وہ ساتھی ہو گیا تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے. یہ شیطان تمہیں ریاکاری پر لگاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رائی کے دانے کے برابر بھی عمل میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو وہ عمل جو ہے وہ زیرو سے, یعنی بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, یعنی وہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا. یعنی وہ تین اشخاص کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا, عالم, شہید, سخی, ٹاپ کی پرسنالٹیز. دنیا والے شہید کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی یعنی اعلیٰ ترین شہید جان قربان کر دی. ایک عالم اس کو جو ہے وہ گردانا جا رہا ہے, ایک سخی گردانا جا رہا ہے, تینوں جہنم واصل ہو رہے ہیں روز قیامت. ان کا جو کلائمیکس ہے وہ جہنم اوندے منہ گھسیٹ کر. اور تینوں کا کامن مسئلہ کیا تھا؟ انٹینشنز میں خرابی, نیت میں فتور, عمل میں للائیت نہیں تھی, بڑے سے بڑے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی. فرمایا کہ وماز علیہم, اور ان کا کیا نقصان ہوتا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, کہ وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. مطلب کیا ہے کہ عمل میں للائیت اختیار کرتے اور جو بھی دنیا میں عمل کر رہے ہیں اس کا اجر آخرت میں وہ مطلوب پاتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ, اور اس میں سے خرچ کرتے کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے. وکان اللہ بہم علیما, تو اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا. وان تکو حسنۃ یضاعفھا, اور اگر کوئی نیکی ہو اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. ویوتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اپنے پاس سے اور بڑا اجر ہے کہ جو عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 41 ہے, بہت ہی اہم پس منظر وہ لیے ہوئے ہے. ایک بہت بھاری ذمہ داری, یہ امت کی بھی ذمہ داری جس میں اور آپ شامل ہیں, ہمارے کندھے پر یہ بھاری ذمہ داری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو دین ہمیں ملا ہے اللہ کے ذریعے سے, اللہ کے رسول کے ذریعے سے, یہ امانت ہے ہمارے پاس ختم نبوت کے بعد. اور اس کے لیے جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی, وہ دعوت بھی ہے, وہ تبلیغ بھی ہے, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے, اور ایک گاڑی ترین اصطلاح جامع ترین وہ شہادت الناس, جو اس آیت میں بھی وہ بات آ رہی ہے, شہادت الناس, لوگوں پر اپنے قول اور فعل سے حجت تمام کرنا. لہٰذا یہ اولین ذمہ داری اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے رسول ریسیو کرتے ہیں پیغام, اور ان کی یہ کٹھن ذمہ داری رسالت کی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام من وعن وہ اللہ کے بندوں کو پہنچا دے. اور یہ بڑا گرا بار تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری شہادت الناس کی وہ امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. لیکن یہ اتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ آپ اس کے احساس سے لرزہ ترزہ رہتے تھے, زار و قطار روتے تھے. اب اس آیت کا پس منظر بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑی حیرت ہوئی, اور حیرت سے آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو صاحب قرآن ہیں, آپ پر تو قرآن کا نزول ہوا, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہاں کہ ہاں سناؤ, مجھے اچھا لگتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیت تلاوت شروع کی, اور جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی, حسبک حسبک, عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ. آپ نے نگاہ اٹھا کے اللہ کے رسول کو دیکھا تو آپ زار و قطار جب رو رہے تھے, داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی. اور یہ وہ احساس تھا کہ جو کہ اس آیت میں جو ذمہ داری کا بار تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ احساس میں آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو کہ ابل پڑے. اب وہ آیت کیا ہے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ. اے نبی, وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے گواہ کو کھڑا کریں گے بطور گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور نبی, ہم آپ کو بھی آپ کے امت کے خلاف بطور گواہ جو ہے وہ کھڑا کریں گے, آپ کو بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. اور یہ گواہی کیا ہے؟ شہادت الناس کی, جس کو ہم سے قبول کروا لی اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے موقع پر. یاد ہے نا آپ کو وہ روایت, 1,23,24,000 کا اجتماع حجت الوداع کا موقع, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ حل بلغتو، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا دین کے نہیں، رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام کا جو عموم میں طرز عمل ہوتا تھا سوال پر، جب بھی سوال اللہ کے رسول کو فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام عموماً جواب یہ دیتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. لیکن حیرت یہ ہے کہ یہ جب سوال کیا گیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، تو صحابہ کرام نے یونینیمس جو جواب دیا 1,23,24,000 کا اجتماع، کہ اللہ کے رسول نہ صرف آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق یعنی ظلمات کے جتنے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیا. اتنا جاوید جواب ہے کہ جو کہ بھرے اجتماع نے اللہ کے رسول کو یہ جواب دیا. لہٰذا اب آپ کتنا محسوس کریں سائن آف ریلیف ملا ہوگا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو یہ رسالت کی ذمہ داری تھی وہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، میری امت یہ قبول کر رہی. لہٰذا پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو اس بات پر گواہ رہے کہ یہ قبول کر رہے ہیں. اور آپ نے پھر وہ بھاری ذمہ داری اس امت کے ماننے والوں کی ڈالی کہ فل یبلغ شاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں وہ اب پہنچائیں آخری انسان تک. یہ ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کانوں پر یہ بھاری ذمہ داری، اب کوئی رسول نہیں آنے کا، اصل تو یہ کام رسول کا ہوا کرتا تھا اصلاح کا، لیکن اب یہ لنک ہے رسول اور انسانیت کے درمیان، یہ امت مسلمہ کے جس میں میں اور آپ شامل ہیں، یہ ہماری ذمہ داری. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغو انی ولو آیا، بخاری کی روایت ہے، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو. اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے. یہ کوئی نفل کام میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر رہا، ہمارے ساتھی جو یہ اتنی محنتیں کر کے اور یہ 46 مقامات پر یہ بارونق محافل ہیں کہ جو کہ سجی ہوئی ہیں، یہ یعنی آپ یقین کریں یہ نفلی کام نہیں ہے کوئی، کہ ہم کریں تو بڑا اجر پالیں گے، نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرض کے درجے پر ہے. یہ ایک فرض کا احساس ہے کہ جو کہ یہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، کہ بھئی یہ انسانیت وہ گمراہی میں جا پڑ رہی ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا کے انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے. یہ سارے اہتمام اس لیے ہیں، یہ کوئی لپس ایکسرسائز نہیں ہے، یہ کوئی روٹین کی کوئی کیفیات نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر اور رمضان کے بعد بس چھٹی ہو گئی اور اب اپنے دھندوں میں جب وہ لگ جائے معذرت کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا گھاٹا ہے. یہ بیٹھنا جو ہے وہ با مقصد ہونا چاہیے، فرض کے احساس تلے وہ بیٹھنا چاہیے. اللہ کے رسول کا اندازہ کیجیے، آنکھوں سے آنسو ہیں. کیا وہ وقت ہو گیا نبی کہ جب ہم ہر امت پر اس کے گواہ کو رسول کو کھڑا کریں گے، ان سے پوچھیں گے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تمام رسول کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے پہنچا دیا. اور پھر یہ ہے کہ وجہ نہ بکا اللہ الا شہیدا، اور نبی ہم آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف گواہ بنا کر لے کر آئے. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دین کو دوسروں تک پہنچانے کی اپنے اپنی حیثیتوں میں ہمیں یہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے یومئذ یود الذین کفروا، اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، واصحاب الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. ذرا سنیے الفاظ بڑے سخت ہیں، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. روز قیامت ان کی خواہش کیا ہوگی کہ لو تسوا بہم الارض، کہ انہیں زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جائے، اور یہ ہے کہ وہ جہنم کی ہولناکی سے ہم بچ جائیں. اور یہ جہنم کی ہولناکی کس وجہ سے؟ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم رسول کا نام لینے والے رسول کی ایک نہیں مان کے دے رہے الا ماشاءاللہ، کتنی محبت ہے ہمیں رسول کی سنتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلاف میں آپ دیکھیں صحابہ کرام جب انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ رسول کی سنت ہے، اسلاف کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تڑپ جاتے تھے اور پیش قدمی کرتے تھے، اچھا رسول کی سنت ہے، آگے بڑھ کر قبول کرتے تھے. آج میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہمیں بتایا جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو ہمارا تجربہ یہ ہوتا ہے، اچھا سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا. یہ ہے پولز اپارٹ، یہ ہے فرق کہ جو اسلاف کا اور آج ہمارا وہ قائم ہو چکا ہے. سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت نصیب فرمائے. محبوب کی محبت کا تقاضا تو یہ، اس کی ہر ادا سے پیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اور دیکھنا چاہیے کہ محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتیں، میں نے عرض کیا تھا دو سنتیں، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک مسلسل آپ نے دو کام کیے، دعوت دین اقامت دین، دعوت دین اقامت دین، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس دین پر مبنی جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو بالفعل اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ ان دونوں سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, ورنہ وہاں تو اللہ کے رسول کا نافرمان وہ چاہے گا کہ زمین میں دفن کر کے مٹی اوپر سے برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. آخری رکوع انشاءاللہ اس نشست کا وہ ہم کر رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم آ رہا ہے. پہلا حکم سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے, اور یہ بات ہم نے وہاں سمجھی تھی کہ یہ شراب کیونکہ عرب کی گھٹیوں میں پڑی بھی تھی, لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو تدریجن جو ہے وہ حرام قرار دیا جائے. لہٰذا پہلا حکم وہاں پر آ گیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے, تو اکثر لوگ وہیں پر رک گئے, اہل ایمان بچ گئے شراب سے. اب یہاں دوسرا حکم آ رہا ہے کہ اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, دیکھو تم نماز کے نزدیک مت جاؤ اس حال میں کہ جبکہ تم حالت نشے میں ہو. یعنی پتہ نہیں کیا آل فل تم بک دو, یعنی تمہیں پتا ہونا چاہیے, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا زبان سے ادا کر رہے. یعنی یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو قرآن پڑھنے کے بجائے نشے کی حالت میں, اور انسان تو نشے میں بالکل اپنے آپے میں نہیں ہوتا, آل فال بکرا ہوتا ہے. پتا چلا کہ آیتوں کے بجائے نماز میں گالم گلوچ پر تم اتر آئے, گانے بجانے پر اتر آئے. یہی کیفیات ہے نا کہ جو کہ ایک شرابی کے ہم دیکھ رہے ہوتے, بالکل اپنے آپے میں نہیں ہوتے, آل فال جب وہ بکرا ہوتا ہے. لہٰذا اب کیونکہ یہ نماز الصلاۃ عماد الدین, یعنی دین کا بڑا بنیادی ستون تھا, بڑی ایک اہم عبادت تھی, لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں اس حکم کے بعد اکثر وہ جو ہے وہ رک گئے, اور یہ ہے کہ انہوں نے شراب کو جو ہے پھر ہاتھ نہیں لگایا. لہٰذا یہ دوسرا حکم آیا کہ تم نماز کے نزدیک مت جاؤ اس حال میں کہ جبکہ تم نشے میں ہو. اور پھر فائنل حکم آ گیا سورہ مائدہ میں, انشاءاللہ وہاں ہم پڑھ لیں گے, وہاں پر پھر شراب کی فائنلی حرمت ہے کہ جو کہ بیاد ہو گئی. فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم زبان سے کیا ادا کر رہے ہو. ولا جنوبن, اور نہ حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ. اب یہاں فقہا نے آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس میں الصلاۃ کے دو معنی لیے ہیں, یعنی یہ صلاۃ نماز بھی اس سے مراد ہے اور اس میں مسجد بھی مراد ہے. یعنی بعض دفعہ مضروب بول کر ظرف ہے کہ جو کہ مراد لی جاتی ہے. مضروب اور ظرف کیا ہے؟ جس طرح سے یہ گلاس ہے یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. اس کے اندر کیا ہے جی؟ پانی, وہ مضروب ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم کبھی جو ہے وہ مضروب بول کر اور ظرف مراد وہ لے لیتے ہیں, اسی طرح ظرف بول کر مضروب مراد لے لیتے ہیں. بھئی پانی لانا یا پانی کا گلاس لانا, اب پانی کا گلاس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی گلاس لانا پانی سے بھرا ہوا, خالی گلاس نہیں مانگا جاتا. لہٰذا بعض دفعہ ظرف بول کے مضروب مراد ہوتی ہے اور بعض دفعہ مضروب بول کے ظرف مراد ہوتا ہے. تو یہاں نماز بول کے یہاں مسجد بھی مراد ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ اور مسجد کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز میں بھی مت کھڑے ہو, نماز کے قریب بھی مت جاؤ اور مسجد کے قریب بھی مت جاؤ. الا عابری سبیل, ہاں سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. یعنی یہ ہے کہ مسجد میں ویسے جانا نہیں ہے حالت جنابت میں اور حالت یعنی نشے میں, لیکن یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ضروری کہیں گزرنا ہے تمہیں, لہٰذا پھر تم گزر سکتے ہو اگر تو کہیں اور راستہ تمہیں اویلیبل نہیں. لہٰذا اگر مسجد سے گزرنا ہے تو تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ, لیکن اس حالت میں دو حالتوں میں تمہیں مسجد میں بھی نہیں بیٹھنا. حتیٰ تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, ہاں ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر تم مریض ہو اور یا تم کسی سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, اور یا کوئی ضروریت یعنی حاجات سے فارغ ہو کر آیا ہے بیت الخلاء سے, او لامستم النساء, یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو, مقاربت تم نے کی ہے, تعلق زن و شوہر تم قائم کر چکے ہو. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ پانی نہیں, اور یہ سچویشن جو بھی اوپر آ رہی ہیں تو اس میں تو غسل ہے کہ جو کہ اب فرض ہو گیا, پانی ہے نہیں, تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے نعمت آپ دیکھیں. فرمایا فلم تجدوا ماء, پھر اگر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور اس کی مٹی جو ہے وہ پاک کر دی ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اور اس کے دو فرائض کیا ہیں؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, تم جو ہے وہ منہ کا مسا کر لیا کرو, یعنی مٹی پر ہاتھ مار کے منہ پہ مل لیا کرو, اور اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ مسا کر لیا کرو, پھیر لیا کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. الحمدللہ یہاں پر یہ پہلا حصہ سورہ نساء کا مکمل ہوا، ابتدائی جو 43 آیات پر مشتمل. اب دوسرا حصہ ہے کہ جو کہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 44 سے اور آیت نمبر 57 تک، اور اس میں اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہود سے خطاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بطور عبرت وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا علم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالہ، وہ اختیار کرتے ہیں، مول لیتے ہیں گمراہی. ہدایت ملی ہے، ہدایت کے بجائے وہ اب اس کے ذریعے سے گناہ کر کے، بدعمالیاں کر کے گمراہی مول سے وہ بھٹک جاؤ. واللہ عالم بعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے بطور ولی حمایتی، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار. من الذین ہادو، بعض وہ یہودی لوگ، یحرفون الکلم عن مواضعه، ان کی خباثت یہ ہے کہ وہ کلمات کو اور الفاظ کو، اللہ کے احکامات کو، وہ اپنی ان کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. یہ وطیرہ یہود کا تھا، جیسے پہلے بھی بات آئی کہ زبان کو مڑوڑ کر اللہ کے ایک حکم کو وہ مفہوم ہی کہیں اور موڑ دیا کرتے تھے. فرمائے ویقولون سمعنا واسعینا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی حکم تو یہ تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن کہتے ہم نے سنا، زور سے کہتے اور ہلکے سے، یعنی زبان کو مڑوڑ کر کہتے ہیں واسعینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اگر مسلمان پوچھتے کہ بھئی یہ کیا تم نے بات کر دی، تو کہتے کہ بھئی تمہارے کان کا میل ہے، ہم نے تو سمعنا واطعنا کہا تھا، فوراً مکر جاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واسعینا واسمع غیر مسمعین، اور وہ کہتے ہیں کہ سنو اور تمہاری سنی نہ جائے، یعنی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے. یہ ہے گستاخی اللہ کے رسول کے حوالے سے جو وہ کہا کرتے تھے. ورائنا لیم بالسنتہم، اور وہ رائنا کہتے ہیں زبانوں کو موڑ کر، اور رائنا وہ کہتے تھے کہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، یہ صحابہ کرام فرماتے تھے. اور یہ یہودی کہتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ. وطانن فی الدین، اور یہ دین میں تانے کی نیت سے یہ کرتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور کاش کہ وہ کہتے، اگر ان کی روش یہ ہوتی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع وانظرنا، اور یہ الفاظ ادا کرتے کہ اسمع اور انظرنا، کہ اللہ کے رسول سنیے اور ہماری طرف نظر کرم کیجئے. لکان خیر لہم واقوم، تو یہ الفاظ ان کے لیے زیادہ بہتر تھے اور زیادہ اقوم تھے، یعنی درست تھے. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کی، رحمت سے انہیں دور کر دیا. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور پس وہ ایمان لاتے نہیں ہیں مگر بہت کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں کے جو، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب موجود ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو نلیفائی نہیں کر رہے اور ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. من قبل نطمس وجوہن، دیکھو اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سو کے چہرے وہ مس کر دیں، مٹا دیں. فنا ردہا اعلی ادبارہا، اور پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کے پیٹوں کے پیچھے، یعنی پیٹوں کے بل. او لن نلعنہم، یا یہ ہے کہ ہم پھر ان پر لعنت کریں. کما لعنا اصحاب الصف، کہ جیسے کہ ہم نے اصحاب صف پر، جو ہفتے والے تھے بنی اسرائیل میں، اور حکم میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی کی تھی، تفصیل انشاءاللہ ان کی آ جائے گی سورہ اعراف میں، جیسے ہم نے ان پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ جو آیت نمبر 48 ہے سورۃ النساء میں، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت وہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اور یہ شرک کی مذمت کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے. فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. شرک ایسا گناونا جرم ہے عقیدے کے اعتبار سے، سب سے بڑا جرم، کہ جہاں جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں، الا یہ کہ موت سے پہلے انسان توبہ کر لے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا، یہ کیا ہے شرک ہے. یعنی کسی بھی اعتبار سے ایکویٹ کر دینا اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے برابر کر دینا. اب یا تو اللہ کے ذات میں کوئی کمیاں ڈال کر اور اس کو اس مقام رفیع سے اتار کر اور بندوں کے برابر کر دینا یہ بھی شرک ہے، یا بندوں میں کچھ ایسی صفات کو شامل کر دینا کہ جو مطلقاً اللہ کی صفات تھیں اور بندے کو اس نیچے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام پر لے آنا، یہ دونوں جو ہے وہ شرک ہے. اور شرک کی موٹی موٹی قسمیں کہ جو کہ ہمارے سامنے الحمدللہ ہم جانتے ہیں، ایک ہے شرک ذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا کسی کو، جس طرح سے عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، مشرکین نے کیا. یہ بہت غضب ہے قرآن مجید نے شرک ذات پر جو کہ بھڑکا ہے، وہ آیتیں انشاءاللہ آ جائیں گے. اسی طرح سے ایک ہے شرک صفات، ایٹریبیوٹس میں شرک، اللہ سمیع ہے، ہاں سب کچھ سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم کہیں کہ بھئی یہ اللہ کی جو یہ مخلوق ہے نا، یہ بندہ کسی شخص میں یہ صفات جو ہے وہ شامل کر دیں، یہ بھی سب کچھ سننے والا، یہ بھی سب چیزوں پر قادر ہے، معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ صفات میں شرک کرنا ہے. اسی طرح ایک شرک کی قسم ہے تیسری، وہ ہے شرک الحقوق، یعنی شرک ان رائٹس، اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کو سجدہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ مزاروں پر جا کے پھر یہ سجدے کرنا، قبروں پر، اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آج تو شرک کی یہ صورتیں کہ جو مسلمان معاشروں میں موجود ہیں، ہم یعنی ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، تو بھئی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، ہمارے بت ہیں کہ جو کہ کھڑے ہوئے اور کم از کم کھڑے ہوئے، ہم تمہارے بت تو لیٹے ہوئے، تم ان کی جو ہے وہ پوجا پاٹھ کر رہے ہوتے ہو. تو بہرحال یہ الزام پھر وہاں سے لگتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شرک کی قسمیں، اللہ کا حق ہے کسی بھی اسے سجدہ کیا جائے، کسی اور کو نہ کیا جائے، یہ ہے شرک ان رائٹس، حقوق میں جو ہے وہ شرک. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، استاد محترم ڈاکٹر اشار میں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، اس موضوع کے حوالے سے خوب کلام کیا ہے، خوب کلام کیا ہے، 6 گھنٹے کے دروس ہیں کہ جو کہ آپ کو آڈیو ویژول اس میں بھی مل جائیں گے، حقیقت و اقسام شرک، اور کتابچہ بھی ہے کہ جو کہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، تفصیل انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں میں آپ کو مل جائے گی، ضرور سماعت فرمائے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے شرک کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ نہیں معاف کرے گا، دوسرے گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، پس اس نے بڑا بہتان ہے کہ جو کہ باندھا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اور کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا مزکہ سمجھتے ہیں، بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑا جنتی سمجھتے ہیں؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود کی طرف. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرما دے. ولا یظلمون فتیلا، اور ریشے کے یعنی کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر بھی اللہ تعالی کے ہاں ظلم نہیں ہوگا. یعنی یہ فتیلا کا لفظ کیا ہے؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ریشہ ہے، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت کسی پر کوئی ظلم نہیں فرمائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ پر یہ کیسا بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کیے دے رہے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور یہی سری گناہ ہے کہ جو ان کا جہنم میں لے جانے کے لیے وہ کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ 4 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.